وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
ہم نے آپ کی طرف اے نبی حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، سو آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ لگیے. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، اگر منظور الہی ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، لیکن اللہ کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے. تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع یعنی لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز جتا دیں گے جس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے. آپ اے نبی ان کے باہمی معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجئے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجئے، ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں. اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کر لیجئے کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی لیں. اکثر لوگ بے حکم ہی ہوتے ہیں. کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. قرآن کے نازل ہونے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. تورات و انجیل کی ثناء و صفت اور تعریف و مدحت کے بعد اب قرآن عظیم کی بزرگی بیان ہو رہی ہے کہ ہم نے اسے حق و صداقت کے ساتھ نازل فرمایا ہے. یہ بالیقین رب واحد کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کا کلام ہے. یہ تمام اگلی اللہ کی کتابوں کو سچا مانتا ہے اور ان کتابوں میں بھی اس کی صفت و ثناء موجود ہے، اور یہ بھی بیان ان میں ہے کہ یہ پاک اور آخری کتاب آخری اور افضل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے گی. پس ہر دانا یعنی باحکمت شخص اس پر یقین رکھتا ہے اور اسے مانتا ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے ان الذین اوتوا العلم من قبلہ الآیہ، یعنی جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور زبانی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے رب کا وعدہ سچا ہے، اور وہ سچا ثابت ہو چکا ہے. اللہ نے اگلے رسولوں کی زبانی جو خبریں دی تھیں وہ پوری ہوئی، اور آخری رسول رسولوں کے سرتاج رسول آ ہی گئے، اور یہ کتاب ان کی اگلی کتابوں کی امین ہے، یعنی اس میں جو ہے وہی اگلی کتابوں میں تھا. اب اس کے خلاف کوئی کہے کہ فلاں اگلی کتاب میں یوں ہے تو یہ غلط ہے. یہ ان کی سچی گواہ اور انہیں گھیر لینے والی اور سمیٹ لینے والی ہے. جو جو اچھائیاں پہلے کی تمام کتابوں میں مل کر تھیں وہ سب اس آخری کتاب میں ایک جا موجود ہیں، اسی لیے یہ سب پر حاکم اور سب پر مقدم ہے، اور اس کی حفاظت کے کفیل خود اللہ تعالیٰ ہیں، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بعض نے کہا مراد اس سے یہ ہے کہ رسول اللہ امین ہے اس کتاب پر۔ واقع میں تو یہ قول بہت صحیح ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر یہ کرنی ٹھیک نہیں، بلکہ عربیت کے اعتبار سے بھی یہ غور طلب امر ہے۔ صحیح تفسیر پہلی ہی ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی مجاہد رحمہ اللہ سے اس قول کو نقل کر کے فرمایا ہے، یہ بہت دور کی بات ہے بلکہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مہیمنن کا عطف مصدق پر ہے، بس یہ بھی اسی چیز کی صفت ہے جس کی صفت مصدق کا لفظ تھا۔ اگر مجاہد رحمہ اللہ کے معنی صحیح مان لیے جائیں تو عبارت بغیر عطف کے ہونی چاہیے تھی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سب میں اللہ کی اس کتاب قرآن مجید کے احکام پھیلائیے، خواہ عرب ہوں خواہ عجم ہوں، خواہ لکھے پڑھے ہیں خواہ بے پڑھے ہوں۔ اللہ کے نازل کردہ سے مراد اللہ کی وحی ہے، خواہ وہ اس کتاب کی صورت میں ہو، خواہ جو اگلے احکام اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کر رکھے ہوں۔ ان بد نصیب جاہلوں نے اپنی طرف سے احکام گھڑ لیے ہیں اور ان کی وجہ سے کتاب اللہ کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ خبردار اے نبی، آپ ان کی چاہتوں کے پیچھے لگ کر حق کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے راستہ اور طریقہ بنا دیا ہے۔ کسی چیز کی طرف ابتدا کرنے کو شرعا کہتے ہیں، منہاج لغت میں کہتے ہیں واضح اور آسان راستے کو۔ بس ان دونوں لفظوں کی یہی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔ اگلی تمام شریعتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں وہ سب توحید پر تو متفق تھیں، البتہ چھوٹے موٹے احکام میں قدرے ہیر پھیر تھا، جیسے حدیث شریف میں ہے جس کو امام بخاری اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، ہم سب انبیاء علاتی بھائی ہیں، ہم سب کا دین ایک ہے۔ ہر نبی توحید کے ساتھ بھیجا جاتا رہا اور ہر آسمانی کتاب میں توحید کا بیان ہے، اس کا ثبوت اور اسی کی طرف دعوت ہوتی رہی۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، آپ سے پہلے اے نبی جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں ان سب کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تم سب صرف میری ہی عبادت کرتے رہو۔ اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا الْآیَة، یعنی ہم نے ہر امت کو بزبان رسول کہلوا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خود ساختہ جھوٹے معبودوں کی عبادت سے بچو۔ ہاں احکام کا اختلاف ضرور رہا، کوئی چیز کسی زمانے میں حرام تھی پھر حلال ہو گئی، یا اس کے برعکس، یا کسی حکم میں تخفیف تھی اب تاکید ہو گئی، یا اس کے خلاف، اور یہ بھی حکمت اور مصلحت اور حجت ربانی کے ساتھ۔ پس تورات مثلاً ایک شریعت ہے، انجیل ایک شریعت ہے، قرآن ایک مستقل شریعت ہے، تاکہ ہر زمانے کے فرما برداروں اور نافرمانوں کا امتحان ہو جایا کرے۔ البتہ توحید سب زبانوں میں اکسا رہی۔ اور معنی جملے کے یہ ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ہر شخص کے لیے ہم نے اپنی اس کتاب قرآن کریم کو شریعت اور طریقہ بنایا ہے، تم سب کو اس کی اقتداء اور تابعداری کرنی چاہیے۔ اس صورت میں جعلنا کے بعد ضمیر ہا کی محذوف ماننی پڑے گی۔ پس بہترین مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ صرف قرآن کریم اور صحیح سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی مبارک احادیث ہی ہیں اور بس۔ لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے، اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے بعد ہی اللہ کا فرمان ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتے۔ پس معلوم ہوا کہ اگلا خطاب صرف اس امت سے ہی نہیں بلکہ سب امتوں سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اور کامل قدرت کا بیان ہے کہ اگر وہ اللہ چاہتے تو سب لوگوں کو ایک ہی شریعت اور دین پر کر دیتے، کوئی تبدیلی کسی وقت نہ ہوتی۔ لیکن رب کی حکمت کاملہ کا تقاضا یہ ہوا کہ علیحدہ علیحدہ شریعتیں مقرر کرے، ایک کے بعد دوسرا نبی بھیجے اور بعض احکام اگلے نبی کے پچھلے نبی سے بدلوا دے، یہاں تک کہ تمام اگلے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے منسوخ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام روئے زمین کی طرف بھیجے گئے اور خاتم الانبیاء بنا کر بھیجے گئے۔ یہ مختلف شریعتیں صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہوئیں تاکہ تابع داروں کو جزا اور نافرمانوں کو سزا ملے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں اس نے دی ہیں، یعنی کتاب، بس تمہیں خیرات اور نیکیوں کی طرف سبقت اور دوڑ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی شریعت کی فرما برداری کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، اور اللہ کی آخری شریعت اور آخری کتاب اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے اور جان سے حکم برداری کرنی چاہیے۔ لوگوں، تم سب کا مرجع و ماوا اور لوٹنا پھرنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، وہاں وہ تمہیں تمہارے اختلاف کی اصلیت بتا دیں گے، سچوں کو ان کی سچائی کا اچھا پھل دیں گے اور بروں کو ان کی تکذیب، سرکشی اور خواہش نفس کی پیروی کی سزا دیں گے۔ حق کو ماننا تو ایک طرف، وہ تو حق سے چڑھتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں۔ ضحاك رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر اول ہی اولا ہے، پھر پہلی بات کی اور تاکید ہو رہی ہے اور اس کے خلاف سے روکا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ دیکھو کہیں ان خائن، مکار، کذاب اور کفار یہودیوں کی باتوں میں آ کر کسی اللہ کے حکم سے ادھر ادھر نہ ہو جانا۔ اگر وہ آپ کے احکام سے روگردانی کریں اور شریعت کے خلاف کریں تو آپ سمجھ لیں کہ ان کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب ان پر آنے والا ہے، اسی لیے توفیق خیر ان سے چھین لی گئی ہے۔ اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی اطاعت حق سے خارج، اللہ کے دین کے مخالف اور ہدایت سے دور ہیں، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، یعنی گو آپ اے نبی کتنی ہی حرص کر کے چاہیں لیکن اکثر لوگ مؤمن ہونے کے نہیں ہیں، اور فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اگر آپ زمین والوں کی اکثریت کی مانیں گے تو وہ آپ کو بھی اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر انکار کر رہے ہیں جو اللہ کے حکم سے ہٹ جائیں، جس میں تمام بھلائیاں موجود ہیں اور تمام برائیاں دور ہیں۔ ایسے پاک حکم سے ہٹ کر رائے قیاس کی طرف، خواہش نفسانی کی طرف اور ان احکام کی طرف جھکے جو لوگوں نے از خود اپنی طرف سے بغیر دلیل شرعی کے گھڑ لیے ہیں، جیسے کہ اہل جاہلیت و دلالت اپنی رائے سے اور اپنی مرضی کے مطابق حکم احکام جاری کر لیا کرتے تھے، اور جیسے کہ تاتاری ملکی معاملات میں چنگیز خانی احکام کی پیروی کرتے تھے، جنہیں الیاسق نے گھڑ دیا تھا۔ وہ بہت سے مجموعی احکام کے دفاتر تھے جو مختلف شریعتوں اور مذہبوں سے چھانٹے گئے تھے، یہودیت، نصرانیت اور اسلامیت وغیرہ سب کے احکام کا وہ مجموعہ تھا، اور پھر اس میں بہت سے احکام وہ بھی تھے جو صرف اپنی عقل اور رائے اور دقت نظر سے ایجاد کیے گئے تھے، جن میں اپنی خواہش کی ملونی یعنی رنگینی بھی تھی، بس وہی مجموعے ان کی اولاد میں قابل عمل ٹھہر گئے اور اسی کو کتاب و سنت پر فوقیت اور تقدیم دے لی۔ در حقیقت ایسا کرنے والے کافر ہیں اور ان سے جہاد واجب ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف آ جائیں اور کسی چھوٹے یا بڑے، اہم یا معمولی معاملے میں سوائے کتاب و سنت کے کوئی حکم کسی کا نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ جاہلیت کے احکام کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے سرک رہے ہیں؟ یقین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر حکمراں اور کار فرما کون ہوں گے؟ اللہ سے زیادہ عدل و انصاف والے احکام کس کے ہوں گے؟ ایماندار اور یقین کامل والے بخوبی جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین اللہ سے زیادہ اچھے، صاف، سہل اور عمدہ احکام و قواعد اور مسائل و ضوابط کسی کے بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ اپنی مخلوق پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا ماں اپنی اولاد پر ہوتی ہے۔ وہ پورے اور پختہ علم والے ہیں اور کامل اور عظیم الشان قدرت والے اور عدل و انصاف والے ہیں۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر جو فتویٰ دے، اس کا فتویٰ جاہلیت کا حکم ہے۔ ایک شخص نے طاووس رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا میں اپنی اولاد میں سے ایک کو زیادہ اور ایک کو کم دے سکتا ہوں؟ تو آپ نے یہی آیت پڑھی، معجم طبرانی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا اللہ کا دشمن وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ اور چال تلاش کرے اور بے وجہ کسی کی گردن مارنے کے در پہ ہو جائے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی قدر زیادت کے ساتھ ہے۔